ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا من آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مجاہد، اس مشینی دور میں انسان بن، زندگی جو چاہتا ہے تو پے کرے قرآن بن. پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، نہیں بنتا تو میرا نہ بن اپنا تو بن. قابل قدر معزز حاضرین، بزرگو، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 15 مئی 1992 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے سپاہ صحابہ کی دعوت، سپاہ صحابہ کی سوچ اور سپاہ صحابہ کے کام کی اہمیت و ضرورت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو وہ عظمت رفتہ مل جائے، امت مسلمہ کو وہ عزت، وہ عظمت و رفت جو پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں عطا فرمائی تھی، آج پھر مسلمان قوم دنیا میں وہی عظمت کا نشان حاصل کر لے، آج پھر مسلمان کو وہی سربلندی اور خوش نصیبی میسر آئے کہ دنیا بھر کے معاملات کی باغ ڈور مسلمان قوم کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان اس کائنات میں اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق انصاف فراہم کرے اور دنیا کے لوگ اپنے رب کی تعلیمات کو اپنے رب کے فرامین کو اپنے لیے سرمایہ زندگی اور اپنے لیے کامیابی کی راہیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مخلوق دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ کے دیے ہوئے ضابطہ پر عمل کر کے حاصل کر سکے۔ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کی یہ سوچ، سپاہ صحابہ کا یہ پروگرام کہ مسلمانوں کو خلافت راشدہ کا وہ سنہری دور ایک مرتبہ دوبارہ پھر لانا چاہیے اور وہ اسلام کا امن و آشتی کا نظام ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی مثال خلافت راشدہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس اہم پروگرام کا اعلان 4 مارچ، اس اہم پروگرام کا اعلان 24 اپریل 1992 کو کراچی میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کے موقع پر قائد سپاہ صحابہ جانشین امیر عظیمت حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب مدظ العالی نے نشتر پارک کے اس عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف اس وقت دنیا کی نام نہاد سپر طاقت امریکہ کا صدر بش اپنے آپ کو پوری دنیا کا بلا شرکت غیر مالک سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں پوری دنیا کے لیے نیو ورلڈ آرڈر رکھتا ہوں، میں پوری دنیا کے نقشے اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہوں، امریکہ پوری دنیا کا نظام اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے رہا ہے، امریکہ پوری دنیا کو اپنے متحد لانے کے لیے انسانیت کو اپنے دروازے پر بھکاری کی صورت میں پیش کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر چکا ہے۔ ہم اس کے اس اعلان کے مقابلے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں خلافت ورلڈ آرڈر کا قیام عمل میں لائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز، خلافت ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا میں خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے نقشے اسلامی خطوط پہ استوار کرنا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کا نظام شریعت مطہرہ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا لہرانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے نظام سے آشنا کر کے رب کے دیے ہوئے نظام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس اعلان کے بعد اب سپاہ صحابہ کے ایک ایک کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے اپنی سوچ کے دائروں کو وسیع کرے، خلافت ورلڈ آرڈر کے اس نعرے کی اہمیت کو سمجھے، خلافت ورلڈ آرڈر کے مفہوم کو سمجھے، خلافت ورلڈ آرڈر کی ضرورت کا احساس کرے اور اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے دل میں یہ عزم کر لے کہ چاہے ہماری زندگی میں ممکن ہو یا نہ ہو، بہرحال ہماری کوشش یہ ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم پوری دنیا میں خلافت راشدہ کے نظام کا احیاء چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ میرے بھائیوں، خلافت راشدہ کا احیاء ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء ہماری ترقی اور تعمیر کا ضامن ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء امن و سکون کی ضمانت ہے، خلافت راشدہ کے دور کا احیاء مظلوموں کا حامی بن کر آتا ہے، خلافت راشدہ ورلڈ آرڈر کا قیام خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام سے ظالموں کے سر کچھ لے جائیں گے، سرمایہ داروں کا سرمایہ خود بخود ان کی گرہ سے نکلتا ہوا حق داروں تک پہنچتا چلا جائے گا، کیونکہ خلافت ورلڈ آرڈر در حقیقت نام ہے خلافت راشدہ کے احیاء کا، اور نظام خلافت راشدہ حقیقت میں نام ہے اسلام کے مکمل نفاذ کا، نام ہے اسلام کے مکمل نفاذ کا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سپاہ صحابہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ آپ کی منزل، آپ کا نصب العین اور آپ کا پروگرام کیا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ نہیں دیں گے کہ ہماری منزل شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہے۔ اس لیے میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی اسمبلی میں وہ وقت آنے والا ہے اور وہ گھڑی اور وہ دن آ کر رہے گا کہ جب پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کی طرح شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔
نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔
اس لیے کہ اسمبلیوں میں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر بات دلائل پر چلتی ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر بات دلائل اور شواہد کے ساتھ اگر آپ ثابت کر دیں، اگر آپ براہین کے انبار ایک بات پر لا دیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس بات کو جھٹلا دیا جائے اور اس کا انکار کیا جائے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کلا جیسے یہ کام ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، تو کیا پھر سپاہ صحابہ توڑ دی جائے گی؟ پھر یہ جماعت ختم ہو جائے گی؟ پھر ہماری سرگرمیاں صرف پڑ جائیں گی؟ پھر ہم اپنی توانائیاں صرف کرنا چھوڑ دیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر جاری رہے گا، ہماری کوشش جاری رہے گی۔ تو پھر یہ بات لازمی طور پہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہمارے راستے کا ایک حصہ ضرور ہے، ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ ہے جو ہم نے عبور کرنا ہے، لیکن ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ، پوری دنیا میں اسلام کا
غلبہ اور اسلام کا غلبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سوال ہوتا ہے کہ تم اسلام کا غلبہ کیسے چاہتے ہو، تم اسلام کا نظام عمل میں کیسے لاؤ گے، کیا اسلام اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے، کیا اسلام اس قابل ہے کہ وہ ہمارے حالات کو سدھار سکے، کیا اسلام اس قابل ہے کہ وہ نظام مملکت کی صورت میں لوگوں کے مسائل کا مداوا پیش کرے، اور کیا آپ کے پاس کوئی ایڈیل، کیا آپ کے پاس کوئی تصویر، کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی ایسی مثال ہے کہ جب اسلام غالب آیا ہو اور لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہو، جب اسلام غالب آیا ہو مظلوم کا حامی بنا ہو، جب اسلام غالب آیا ہو اور پھر ظالم کی اکڑی ہوئی گردن توڑ دی گئی ہو، جب اسلام غالب آیا ہو مسکینوں کے مسائل حل ہوئے ہو، جب اسلام غالب آیا ہو پریشانوں کی پریشانی دور ہوئی ہو، جب اسلام غالب آیا ہو مجبوروں کی حمایت کی گئی ہو، جب اسلام غالب آیا ہو تو بے مسکینوں اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہو، جب اسلام غالب آیا ہو تو رات کی تاریکیوں میں گھوم کر مظلوموں کی حمایت کی گئی ہو، تو مسلمان جواب دیتے کہ میں صرف اسلام کے غلبے کی بات نہیں کرتا، میرے پاس مثال ہے، ایڈجل ہے، تصویر ہے، خلافت راستہ کے دور کی صورت میں تم نظام خلافت راستہ کے 30 سالہ دور خلافت کو دیکھو، تمہیں اسلام بھی نظر آئے گا، تمہیں مساوت اور انصاف بھی نظر آئے گا۔ تو گویا کہ اسلام کا جو غلبہ ہم چاہتے ہیں اس کی عملی تصویر اور مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ دور خلافت راستہ ہے، وہ دور خلافت راستہ ہے۔ آج بھی جب ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں، چنانچہ پچھلے دنوں ایک بات ہوئی سود کے بارے میں کہ جناب آپ کہتے ہیں سودی کاروبار چھوڑ دیا جائے، سودی بینکاری کا نظام، اقتصادیات، معاشیات ہماری تو منجمد ہو کر رہ جائیں گی۔ اور پھر ایک سوال کیا گیا، کیا کسی اسلامی ملک میں اس وقت غیر سودی نظام موجود ہے؟ اور جب موجود نہیں ہے تو ہم پاکستان میں اسے کیسے نافذ العمل سمجھے اور پاکستان میں کیسے اسے نافذ کریں؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے پاس ایسا دور ہے جہاں کوئی سودی کاروبار نہیں تھا، ہمارے پاس ایسی مثال ہے جب اسلام کا پھریرا 64 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا، عوام کے مسائل بھی حل ہو رہے تھے، پریشانیاں بھی دور ہو رہی تھیں، لیکن سود کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو پھر یہ دور ثابت کرتا ہے کہ جب 30 سالہ دور سود سے پاک ہونے کی صورت میں عوام کو انصاف مہیا کر چکا ہے، تو اب بھی اگر اسی دور کو واپس لائیں گے تو عوام کے مسائل بغیر سود کے حل ہو سکتے ہیں، بغیر سود کے حل ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ خلافت راشدہ کے دور کا احیاء، اس کا نام ہے خلافت ورلڈ آرڈر، خلافت ورلڈ آرڈر، جس کا اعلان مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب نے کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ خلافت ورلڈ آرڈر کے لیے تو کام کرنا چاہتے ہیں، شیعہ سے آپ کا کیا ٹکراؤ ہے؟ تو میں کئی جلسوں میں اور اسی مقام پر جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ شیعہ سے ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو اسلام غلبے کے لیے آیا تھا، جس اسلام کے بارے میں قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، کہ اللہ نے دین حق اور ہدایت دے کر اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے، تو یہ بعثت پیغمبر کا مقصد تھا۔ اور پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا چلا گیا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا اور پیغمبر اسلام کے زمانے سے پھیلنا شروع ہوا پھر یہ پھیلتا چلا گیا, تو اس اسلام کے راستے میں دشمنان اسلام نے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے, اسلام کے نفاذ کے راستے روکنے کے لیے, اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کھڑا کرنے کے لیے, اسلام کے پھیلتے ہوئے پیغام کے راستے میں بند باندھنے کے لیے کوشش کس نے کی؟ تو پہلی کوشش فاروق اعظم کو شہید کرنے کی صورت میں تھی کہ مسلمانوں سے بصیرت فاروق کی چھین لو تاکہ اسلام پھیل نہ سکے. دوسری صورت حضرت عثمان کی شہادت کی صورت میں تھی کہ عثمان بن نورین کو شہید کر دو تاکہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے. تیسری صورت حضرت حسن کو ذلیل کرنے کے لیے, حضرت حسن کو ازردہ کرنے کے لیے, حضرت حسن کو زہر دینے اور نیزہ مارنے کی صورت تھی کہ حضرت حسن امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیوں لا رہے ہیں. اور آپ چلتے جائیے خلافت بنو امیہ کو خلافت عباسیہ کی صورت میں انقلاب لانے والے اور خلافت عباسیہ پر ہلاکو اور چنگیز کو لانے والے لوگ, اگر آپ پوری اسلام کی ہسٹری پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فاروق اعظم سے لے کر آج تک اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی گئی ہے اس کوشش میں آپ کو شجت نظر آئے گی, اس کوشش میں آپ کو شیعت نظر آئے گی. تو یہ بات کہ شیعت اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے, شیعت اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ایک سازش کا نام ہے جو فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے. آج یہ دیکھیے فاروق اعظم کے قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کو بابا شجاع کون کہتا ہے اور اس قاتل کو خراج تحسین پیش کون کہتا ہے, حضرت عثمان کی شہادت پر عید کا دن کون مناتا ہے, حضرت حسن کو نیزہ کون مارتا ہے, حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کون مناتا ہے, ہلاکو اور چنگیز کو لانے والا ابن الکمی نصیر الدین توسی کون تھا, محمود غزنوی ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی سراج الدولہ سے میر جعفر میر صادق کی صورت میں غداری کرنے والے کون تھے, پاکستان میں سکندر مرزا کون تھا, پاکستان کو تو لخت کرنے والا یا خان کون تھا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ 14 صدیوں میں اسلام کے راستے شیعت نے روکے ہیں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ 14 صدیوں میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ شیعت ہے. تو ہمارا مقصد تو ہے اسلام کا غلبہ, ہمارا مقصد تو ہے خلافت ورلڈ آرڈر کا قیام, لیکن سپاہ صحابہ دلائل کی روح سے جانتی ہے کہ خلافت ورلڈ آرڈر یا اسلام کا غلبہ اس کے راستے سے جب تک شیعت کو ہٹایا نہیں جاتا, اس کے راستے سے جب تک شیعت کی رکاوٹ دور نہیں کی جاتی اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے جب تک شیعت کی سازش کو کلا کما کر کے بے نقاب نہیں کی جاتی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو مقصد اسلام کا غلبہ ہے, شیعہ رکاوٹ ہے, تو جنگ شیعہ سے بھی ہو گئی, جنگ شیعہ سے بھی ہو گئی. تو میرے بھائیوں میں اپنی بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا, میں اپنی بات کو گھما کر پھر اسی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آئیے آج سوچئے, اور سوچنے کا مقام ہے. آج مسلمان دنیا میں افرادی قوت کے لحاظ سے یعنی تعداد کے لحاظ سے جتنی تعداد اس زمین پر آج مسلمان قوم کی ہے، اتنی تعداد اس زمین پر کسی قوم کی نہیں ہے، اتنی تعداد اس زمین پر کسی قوم کی نہیں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، اور جتنا سرمایہ آج مسلمانوں کے پاس ہے، جتنی دولت آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے پانی کو تیل بنا دیا گیا ہے، مسلمان قوم کے پہاڑ سونے میں بدل گئے ہیں، مسلمانوں کو گیس، پٹرول، سونا چاندی کے ذخائر جتنے آج ملے ہیں اور جتنا آج سرمایہ امت مسلمہ کے پاس ہے، آج اتنا سرمایہ نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ چائنا کے پاس ہے، نہ عیسائیت کے پاس ہے، نہ یہودیت کے پاس ہے۔ آج ہندو، سکھ، عیسائی، یہودیت، مجوسیت، کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور زمین کے رقبے پر قبضے کے ساتھ کہ قرائے عرض کا یہ جو پھیلا ہوا رقبہ ہے، اس پر سب سے زیادہ قبضہ کس کا ہے، سب سے زیادہ ملک کس کے ہیں، سب سے زیادہ ملکوں پر جھنڈا کس کا لہرا رہا ہے، تو نصف 150 کے قریب، یعنی 150 سے کچھ کم ممالک آج دنیا میں ایسے ہیں کہ جن پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قرائے عرض پر جتنا قبضہ آج مسلمانوں کا ہے، اتنا قبضہ کسی اور قوم کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے۔ افرادی قوت کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، سرمایہ کے لحاظ سے مسلمان نمبر، زمین پر قبضے کے لحاظ سے مسلمان نمبر ایک، اور ذلت اور رسوائی کے لحاظ سے بھی مسلمان نمبر ایک۔ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب افرادی قوت سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، جب سرمایہ دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان قوم کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہمارا سرمایہ جو غیر ممالک کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے، وہ بینک آج ہمارا سرمایہ دیگر ممالک کو سود پر دے کر اس سود کے اوپر وہ ملک چل رہے، ہماری رقم کے سود پر ملک چل رہے ہیں دنیا کفر کے۔ سرمایہ، زمین کا رقبہ، افرادی قوت، جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں تو پھر چاہیے یہ تھا کہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہوتی، چاہیے یہ تھا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہوتا، چاہیے یہ تھا عظمت ہمیں نصیب ہوتی، چاہیے یہ تھا کہ دنیا کی قومیں ہمارے دروازے پہ جھکتی، چاہیے یہ تھا کہ لوگ ہمارے دروازے پہ بھکاری بن کے آتے، لیکن تینوں طاقتیں تیرے پاس ہیں، اور تو اپنی حالت کا مطالعہ کر کہ مسلمان تو آج کبھی امریکہ کے دروازے پہ جھکے، کبھی رشیا کے دروازے پہ جھکتے، کبھی چائنا کے دروازے پہ جھکتے، کبھی یورپ کے دروازے پہ جھکتے۔ قوت، طاقت، افرادی قوت، پیسے کی دولت، زمین کا رقبہ تجھے حاصل ہے، بتلا عزت تجھے کیوں حاصل نہیں ہے، عزت تجھے کیوں حاصل نہیں ہے، عظمت تجھے کیوں نصیب نہیں ہے، رفت تیرے پاس کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اسی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم لوگ ایک محلے میں رہتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اس محلے میں رہتے ہیں، لڑکا باہر ملک میں بھیج دو تاکہ وہ پیسہ بھیجے، हम अच्छा मकान बनाएं, पूरे मोहल्ले में अच्छा मकान हमारे पास, हम इज्जत की नजरों से देखे जाएं, लोग हमारी कदर करें, मोहल्ले के लोग हमारे डेरे पे आएं, और फिर किसी आदमी के पास अच्छा मकान भी हो, उसके पास सरमाया भी हो, उसके पास जमीन भी बहुत हो, और फिर भी उसे इज्जत ना हो, तो लोग कहते हैं इससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। मेरे भाइयों, जिस तरह हम ये चाहते हैं और हर आदमी ये सोचता है कि मेरे मोहल्ले में मेरी ईमान बहसीयत मुसलमान के पूरी दुनिया में एहतराम की नजर से देखा जाना चाहिए नहीं देखा जाना चाहिए। मेरे भाइयों, अब मैं अर्ज करता हूं कि हमें सच्चे दिल के साथ गौर और फिक्र करके वो वजह दरियाफ्त करनी चाहिए, वो इल्लत और वो बीमारी तलाश करनी चाहिए कि जिसकी वजह से दौलत, अफरादी कुव्वत और जमीन पर कब्जा के बावजूद आज हमें इज्जत नसीब नहीं है। हमें वो वजह तलाश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, जब हम वो इल्लत वो वजह तलाश करने के लिए कोशिश करते हैं तो खुदा की कसम इसके सिवा और कोई वजह नहीं है कि वो जमाने में मुअज्जज थे साहिब कुरान होकर, हम जलील और रुसवा हुए तारके कुरान होकर। हमारी और हमारे असलाफ की, हमारे और हमारे अकाबर के दरमियान में, आज के दौर और पहले के दौर के दरमियान में फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पास अफरादी कुव्वत कम थी, उनके पास ज्यादा सरमाया नहीं था, उनके पास ज्यादा कुर्रे अर्ज पर अगरचे इख्तदार उनको हासिल नहीं था, लेकिन एक बात थी कि उनके पास यकीन महकम था, उनके पास अमल था, उनके पास ईमान था, उनके पास गैरत थी, उनकी आंखों में हया था, उनके पास इश्क था, उनके पास खौफ खुदा था। जब इल्म था, दौलत थी, अमल था, ईमान था, वो दुनिया पे हारी भागे। जब आज रात की बजाय बेहती आई, हया की बजाय बेहया आई, ईमान की बजाय बेईमानी आई, सदाकत की बजाय बदल फैब मुसलमान कौम में दाखिल हो गया, तो इज्जत हमारे हाथों से चली गई। इज्जत हमारे, आपको ये मौजू बड़ा खुश्क लग रहा है और मजा नहीं आ रहा ना, आप आदी हो गए कि कोई नारे वाली बात होनी चाहिए, कोई बड़ा अजीब सा मौजू होना चाहिए। मेरे भाइयों, सिपाह सहाबा के मौकफ को समझने की कोशिश कीजिए। सिपाह सहाबा यह चाहती है कि मुसलमान कौम अजमत रफ्ता हासिल करे, मुसलमान कौम को वो इज्जत वो शराफत हासिल हो कि जिस तरह हमारे अकाबर के दरवाजे पे कैसरो किसरा की ताकतें सर झुका चुकी थी, जिस तरह मस्जिद नबी में रहकर दुनिया के नक्शे बनाए जाते थे, जिस तरह इस्लाम के सिपा सरदार रेत के ऊपर बैठकर उंगलियों से दुनिया के नक्शे उस तरह करते थे, मुसलमान तुझे आज भी इज्जत मिल जाए, सिपाह सहाबा तुम्हें ये दावत देती है, सिपाह सहाबा ये दावत देती है। अब सिपाह सहाबा अजमत रफ्ता के हुसूल के लिए, सिपाह सहाबा मुसलमानों से खोई हुई, मुसलमानों के से छिनी हुई इज्जत इन्हें दिलाने के लिए क्या अंदाज लेकर आई है, क्या दौलत लेकर आई है? सिपाह सहाबा ये दौलत लाई है कि आओ, अगर चाहते हो कि इज्जत सरफराजी तुम्हें नसीब हो जाए तो लोगों फिर लेलन माकस मोजे तुम के تمہیں سپاہ صحابہ نوجوانوں کو صحابہ کے در پہ لانا چاہتی ہے، صحابہ کے در پہ لانا چاہتی ہے. ناموس صحابہ کی جنگ جو آج لڑی جا رہی ہے، مجھے بتلاؤ ایسی جماعت کوئی اور دکھاؤ کہ جس جماعت نے اپنے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کروا دیا اور شہید ہو گئے وہ لوگ، ان کے لاشیں تڑپ گئے اور ان کے باپ آسرت کھو بیٹھے، ان کے بچے اپنے سر سے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، لیکن آج بھی وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم شہید کے باپ تھے، ہم شہید کی اولاد ہے. یہ وہ شہید ہے جو صحابہ کی محبت کے لیے قربان ہو گئے. میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت، صحابہ کرام کی عقیدت، صحابہ کرام سے والہانہ عشق، صحابہ کرام کا احترام، سپاہ صحابہ مسلمانوں کے دلوں میں اس قدر بھر دینا چاہتی ہے کہ گولیاں چلتی چلتی سینہ چھلنی کر دے، جسم کا خون تو بہ جائے لیکن صحابہ کی محبت نہ نکل سکے، صحابہ کی محبت نہ نکل سکے. ہم سمجھتے ہیں اور علی وجل بصیرت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اصحاب رسول کے در اقدس پہ حاضر ہونا ہے. ہم صحابہ کے در پہ آئے، ان کی محبت، عقیدت اور اصحاب رسول کی اطاعت، اصحاب رسول کی زندگیوں کو آئیڈیل بنا کر اگر آج ہم اپنی زندگی، اپنے اصولوں اور ضابطوں کو اس کے مطابق بنا لیں، دنیا کی کوئی طاقت آج ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام کے در پر آج ہم مسلمان قوم کو لاتے ہیں تو پھر سپاہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے، سپاہ صحابہ کا انداز یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے کردار سے آگاہ کرتی ہے، ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کے انداز حکومت سے، خلافت راستہ کے دور کے تمام محاسن سے آگاہ کر کے ان کے دلوں میں صحابہ کرام کا احترام بٹھا دیتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کا اعتماد، صحابہ کی محبت دلوں میں بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ راہ کرتے ہیں اس قوم پر بھی جو قوم پیغمبر کے صحابہ کو بدنام کرنا چاہتی ہے. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے تمام مسائل کا حل اصحاب رسول کی تعلیمات ہے، اور اصحاب رسول کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ عین قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں. اصحاب رسول کا نظام حکومت، خلافت راستہ کا دور در حقیقت قرآن و سنت کے دور کا دوسرا نام ہے، قرآن و سنت کی عملی تعبیر کا نام ہے. تو میرے بھائیو، جب ہم دنیا کے مسلمانوں کو صحابہ کے دروازے پہ لاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے ایک گروہ، ایک طبقہ جو دن رات اس کوشش میں مصروف ہے، جو صبح شام اس سازش میں تلا ہوا ہے اور یہ سازش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلمان قوم کو صحابہ سے دور کر دیا جائے، اصحاب رسول کو بدنام کر کے مسلمانوں کا احتواب صحابہ سے ختم کر دیا جائے. تو پھر ہم جہاں جہاں صحابہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ہم اس دشمن اثر کا، ہم اسلام کے اس بدترین دشمن کا کلا کما بھی کرتے ہیں، ہم اس پر بھی جلغار کرتے ہیں جو صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا کہ شیعہ سے ہماری لڑائی، شیعہ سے ہماری جنگ کوئی زمین جائیداد کی جنگ، کوئی مال دولت کی جنگ، کوئی اقتدار کی جنگ، کوئی سیاسی جنگ، یہ بات ذہن میں رکھو. یہ ہماری مسجد کا چندہ ہو رہا ہے،
میں آپ حضرات سے خصوصی توجہ دلاتا ہوں. مجھے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ حضرات مسجد کے چندے میں دل کھول کر حصہ لیں, آپ اس کا بھی خاص خیال رکھیں. ایک بات ہمارے تجربے میں اکثر آتی ہے, جب کبھی تقریر زیادہ گرم ہو تو لوگ چندہ دینا بھول جاتے ہیں, ہیں جی. جب تقریر سرد ہو پھر لوگ چندہ زیادہ دیتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ کہ جب زیادہ گرم تقریر ہو تو چندہ بھی زیادہ آنا چاہیے. تو میرے بھائیوں توجہ, میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ سے ہماری جنگ کوئی دولت, سیاست, اقتدار, زمین یا کسی اور مفاد کی جنگ نہیں ہے. شیعہ سے ہماری جنگ اس بات کی جنگ ہے کہ ہم تاریخ کے آئینے میں جھانک کر اس بات کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ شیعہ اصحاب رسول کو بدنام کرنے کی ایک سازش کا نام ہے. شیعہ امت مسلمہ کو صحابہ کے در سے روکنا چاہتا ہے. شیعہ نام ہے اس تحریک کا جو مسلمانوں کا تعلق صحابہ سے کاٹنا چاہتی ہے. شیعہ نام ہے اس دجل کا, اس فریب کا جو مسلمانوں کو دجل و فریب میں مبتلا کر کے صحابہ کرام سے دور کرنا چاہتی ہے. اور سپاہ صحابہ سمجھتی ہے کہ جب مسلمان قوم صحابہ کے در سے ہٹ جائے گی, جب مسلمان قوم صحابہ کی عقیدت محبت دل سے نکال بیٹھے گی تو مسلمان قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے گی, مسلمان قوم تباہ برباد ہو جائے گی. ہم مسلمان قوم کی تباہی اور بربادی کو ختم کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم صحابہ کے دروازے پہ آئے, یہ قوم صحابہ کے دروازے پہ آئے. میرے بھائیوں, میری اس تمام تقریر کا دلیل اور تمام تر تقریر اور میرے اس مقدمہ کا ثبوت آپ کو مولانا حق نواز کی ٹیسٹوں اور مولانا اشار قاسمی کی تقریروں, مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کے خطابات کی صورت میں ملے گا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے شیعت نے کیا کیا چالیں چلی, شیعت نے کیا کیا انداز اپنائے, اور آج شیعت اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے کتنے وسیع پیمانے پر آج سازشیں کر رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آج ایران, لبنان اور شام کی تین حکومتوں کی سرپرستی میں تینوں ممالک کے راسی اور پاکستان ہندوستان کے شیعہ لاکھوں کروڑوں ڈالروں کو لے کر اور اپنے پیش کو لے کر اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر لوگوں کو صحابہ سے دور کر دیا جائے. اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے, اسلام کے نام پر لوگوں کو قریب لایا جائے. میرے بھائیوں, جس طرح شکاری جال لگا کر اس میں دانے پھینک دیتا ہے, حالانکہ مقصد پرندے کو پھنسانا ہے, لیکن پرندہ جال کو دیکھ کر کبھی رخ نہیں کرتا. پرندہ جب بھی پھنستا ہے تو وہ دانہ دیکھ کر پھنستا ہے. پرندہ جب بھی جال میں آتا ہے تو وہ خوراک کے لیے آتا ہے. شیعت یہ جانتی ہے, اسلام کا دشمن یہ سوچتا ہے کہ مسلمان قوم کو قریب لانے کے لیے, مسلمان قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کا نعرہ لگاؤ, اسلام کا نعرہ لگاؤ, اسلام کا نعرہ لگاؤ گے مسلمان قوم اسلام کے لیے تو جان بھی دے دیتی ہے. اسلام کا نعرہ لگاؤ گے مسلمان قوم چلی آئے گی. جب اسلام کے نام پر آئے تو پھر اسے اپنے دام فریم میں پھنسا لو, پھر اس کو اسلام کے نام پر قریب لا کر اس کو اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر اس کے رگو ریشے میں اصحاب رسول کی نفرت بٹھا دو، اسلام کے نام پر قریب کر کے مسلمانوں سے ایمان کی دولت چھین لو. اور میرے بھائیو، اسلام کے نام پر مسلمان اتنا جذباتی ہے کہ وہ بالکل نہیں دیکھتا کہ اسلام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کا نعرہ کس زبان سے لگ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کی صدا لگانے والا انسان کیا کردار کریکٹر کا مالک ہے. جس کی مثال آپ دور مت جائیے، آپ اپنے قریب دیکھ لیجئے، آپ اپنے قریب دیکھیے. پاکستان میں 40 سال سے جس نے بھی اقتدار کو حاصل کرنا چاہا، اقتدار کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے لیے، وزارت اور مشارت کو حاصل کرنے کے لیے، وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے پاکستان میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آج تک جس نے بھی کوشش کی اس نے اسلام کے نام پر کی. اس نے کی یا نہیں کی؟ دور مت جائیے، موجودہ وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے، موجودہ آئی جائی کو دیکھ لیجئے. یہ موجودہ حکمران طبقہ الیکشن کے موقع پر کیا یہ نعرہ لے کر آیا تھا کہ ہم پاکستان میں صنعتی انقلاب برپا کریں گے؟ یہ نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم ایک ایک شوگر مل لگا دیں گے؟ یہ نعرہ تھا کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم تمہارے علاقے کا ایک ایک وزیر بنا دیں گے؟ نہ صنعتی انقلاب کا نعرہ، نہ ملوں فیکٹریوں کا نعرہ، نہ معاشی انقلاب کا نعرہ، نہ اقتصادی انقلاب کا نعرہ، نہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ جب بھی آئے گی تو اسلام کے نعرے پہ آئے گی، یہ جب بھی آئے گی اسلام کے نعرے پہ آئے گی. اور میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ مسلمان جذباتی قوم ہے، یہ اسلام کا نعرہ سنتی ہے لیکن آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتی کہ جس زبان سے اسلام کا نعرہ آ رہا ہے وہ زبان کیسی ہے، جس انسان کی زبان سے اسلام کی بات ہو رہی ہے، جو یہ کہتا ہے ہم اسلام لائیں گے، ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم اسلام غالب کریں گے، جو اسلام کے غلبے کا نعرہ لگاتا ہے، یہ 3 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب کب کرے گا؟ آیا اسلام اس کے 5 فٹ کے وجود پر غائب ہے؟ سنیو مسلمانوں، جو شخص اپنے وجود پر اسلام غالب نہیں کر سکتا وہ ملک میں اسلام غالب کیسے کرے گا؟ وہ ملک میں اسلام غالب کیسے کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے یہ حکمران اسلام کے نام پر آئے، آئے اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر شریعت بل کو ایشو بنا کر، اور عورت کی حکمرانی اسلام کے خلاف ایشو بنا کر آئے. اور جب آئے تو شریعت کے ساتھ کیا مذاق کیا؟ شریعت بل کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اصلی شریعت بل کھڈے لائن لگا دیا، راتوں رات ایک بل تیار کیا، صبح کو لائے اور بل لا کر کہا یہ شریعت بل ہے، اور اس میں کہا کہ شریعت ہر چیز پر بالا ہے، پاکستان میں شریعت سپریم لا ہے، تمام لا پر، تمام قوانین پر شریعت کو بالا دستی ہے، بشرطے کہ شریعت موجودہ پارلیمانی نظام سے نہ ٹکرائے. آپ نہیں سمجھے کہ شریعت بالا قانون ہے، مگر پارلیمنٹ شریعت سے بھی بالا ہے، صدر شریعت سے بھی بالا ہے، وزیر اعظم شریعت سے بھی بالا ہے، اسمبلی کے ارکان شریعت سے بھی بالا ہے، الیکشن شریعت سے بھی بالا ہے. ویسے شریعت بالا ہے لیکن بشرطے کے شریعت پارلیمنٹ کے نظام سے نہ ٹکرائے. یعنی اللہ وعدہ لا شریک ہے, رب سب کچھ ہے, بشرطے کے رب کی عبادت بتوں سے نہ روکے. میرے بھائیوں, اسلام کے ساتھ یہ مذاق ہے. اور جب شرعی عدالت نے کہا کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے, سودی کاروبار ختم کر دیا جائے, حکمرانوں نے سود کو تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. پرسوں کی بات ہے, اسمبلی میں 4 تاریخیں آئی گئی, قانون سازی کا عمل تھا. وزیر خزانہ سرتاج عزیز قانون کے لیے کچھ سکے لائے کہ اس میں یہ ترمیم کر دی جائے, اس میں یہ ترمیم کر دی جائے. مولانا محمد خان شیرانی اور میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ ترمیمیں کر دی گئیں تو اس سے پاکستان میں سود کی راہیں ہموار ہوں گی. یہ سود کو تحفظ مل جائے گا, سودی نظام مستحکم ہوگا. ہم نے کھڑے ہو کر مخالفت کی. میں نے کہا یہ سودی نظام کا تحفظ ہے, یہ سکھ پاس نہیں ہونی چاہیے, ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. تو ہمیں کہا گیا, وزیر خزانہ کہنے لگے نہیں, اس میں سود کا کوئی شعبہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ الگ میٹنگ کر لیں, جناب اسپیکر ان کو ہمارے ساتھ الگ بٹھا دیجئے, یا یہ ہمیں کال کر لیں یا ہم انہیں کال کر لیں. لیکن میرے بھائیو, اکثریت کے بل بوتے پر ہمارے احتجاج کے باوجود وہ سود کی شرط قبول کر لی گئی اور اسے تحفظ فراہم کر دیا گیا. اس حالت کو دیکھ کر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ موجودہ حکمران جو اسلام کے نام پر آئے تھے, اس قوم نے دھوکہ کھایا, اور اس لیے کھایا کہ ہم نے نعرے کو تو دیکھا, نعرے کے پیچھے وجود کو نہیں دیکھا. ہم نے نعرہ نواز شریف کی زبان سے سنا, ہم نے نعرہ فوج کی زبان سے سنا, ہم نے نعرہ اور لوگوں کی زبان سے سنا, لیکن ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ نعرہ لگا کر ہماری حمایت لے کر اگر یہ اقتدار پر آ جائیں گے تو آیا جو اسلام ہمیں دینا چاہتے ہیں اس اسلام کو اپنے اوپر یہ لاگو کر سکتے ہیں. میرے بھائیو, اسلام کی جنگ سپاہ صحابہ اس دور میں لڑ رہی ہے, اور وہ کیا ہے, ہم پوری دنیا کو صحابہ کے در پہ لانا چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا کو صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلانے کے لیے خلافت ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے آج کے بعد اپنی تمام توانائیاں, اپنی جدوجہد, کوشش, اپنی ذلت کی محنت اس بات کے لیے صرف کر دیں گے کہ پوری دنیا میں خلافت ورلڈ آرڈر کامل لایا جائے, قیام کامل لایا جائے. خلافت ورلڈ آرڈر خلافت راستہ کے احیاء کا نام ہے, خلافت ورلڈ آرڈر اسلام کے غلبے کا نام ہے. میرے بھائیو, آپ حضرات کچھ اور بھی سننے کے لیے بیتاب ہوں گے, اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حکمرانوں کی اسلام کے ساتھ اسلام دشمنی اور اسلام کے اصولوں سے انحراف کی وجہ سے اللہ کے فضل سے اسمبلی کے اندر جو دینی سوچ رکھنے والے, جو مذہبی سوچ رکھنے والے, جو اسلام پسند عناصر مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ یکجا ہو رہے ہیں, ان کے اندر قربت ہو رہی ہے, وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے ادھر سے امریکہ کے اشارے پر آئی جے آئی کو پیپل پارٹی سے اتحاد کرنے کی دعوت بھی دے دی گئی ہے, تو گویا کہ لادین عناصر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں, دیندار عناصر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بریلوی دیوبندیان حدیث اپنے تمام فروع اختلافات ختم کر باقی جنگ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے قومی اسمبلی میں سوالات دو تحریکیں پیش کی، چنانچہ کل مجھے خط ملا پرسوں، جس کے مطابق انشاءاللہ 23 مئی کو اسمبلی کے فورم پر سوئی گیس کا مسئلہ اور اسمبلی کے فورم پر ٹیلی فون ایکسچینج کا مسئلہ زیر بحث آئے گا اور تحریری طور پر ہمیں جواب دیا جائے گا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر بتلائے گا کہ ہم جنگ کو سوئی گیس کب دے رہے ہیں۔ میں نے آج آپ کو تاریخ بتلا دی ہے، ہمیں خط آ چکا ہے کہ آپ نے جو تحریک دی تھی ہم نے ایجنڈے میں اسے شامل کر لیا ہے اور 23 مئی ہفتے کے دن اس پر بحث ہوگی، ہم نے اس کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بجٹ پیش ہو چکا ہے اور ان قریب بجٹ کے اوپر تقاریر کا موقع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ 20-25 منٹ کے لیے میں انشاءاللہ موقع لوں گا اور اپنا پورا کا پورا سپاہ صحابہ کا موقف، پروگرام، مولانا حق نواز شہید کا پیغام، جنگ کی زبان کو، جنگ کی عوام کے مسائل اور اس شہر کو امن و سکون کا شہر بنوانے کے لیے انشاءاللہ اسمبلی کے فورم پر مؤثر آواز بلند کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، یہ خوشخبری اور ہے، میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آئندہ جمعے میں بتاؤں گا کہ ہم جنگ کے اندر کون کون سے کام شروع کرا رہے ہیں اور جنگ میں کون کون سا ترقیاتی کام جون سے پہلے پہلے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ زیادہ نہیں تو میں اور حاجی عابد حسین صاحب، ہمارے ایم پی اے تشریف فرما ہے، ہمارے دونوں کے تعاون سے، ہم نے اپنی گرانڈوں کے ذریعے سے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ شہر میں اسی سال جون تک 1.5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے۔ دنیا حاجی عابد حسین صاحب کا انتظار کر رہی ہے، میں انہیں کہتا ہوں وہ بھی یہاں آ جائیں اور اپنے خیالات سے محسوس کریں۔
دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، میں نے پچھلے جمعہ حاضری دینی تھی لیکن جنگ شہر کے ساتھیوں نے حکم دیا کہ آپ جنگ پہلے تشریف لے آئیں، تو میں ان دوستوں کے حکم پر جنگ پہنچ گیا۔ پچھلا جمعہ میں نے وہاں گزارا، جس وجہ سے میں یہاں نہ پہنچ سکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہلے اپنے قائد کی مسجد میں حاضری دیتا، لیکن مجبوری تھی، دوستوں کے حکم کو میں نہ ٹال سکا اور مجھے وہاں جانا پڑا، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اپنے قائد سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے اور اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں آپ دوستوں کے پاس آج صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دوستوں نے جس انداز سے میرے حق میں مینڈیٹ دیا، میں اس قابل نہیں تھا کہ اتنا بڑا بوجھ اور اس ناگوار حالات میں مجھ ناچیز پر اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا جائے، لیکن قائدین کا حکم اور آپ دوستوں کے حکم کے مطابق میں نے اپنے آپ کو ایک عقیر سی پوزیشن میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو حکم اور جو توقعات کے پیش نظر مجھے یہ پیغام سونپا گیا ہے، میں انشاءاللہ آپ دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے توقعات کو کبھی مجرو نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے ہاں کسی بھی حالات سے کیوں نہ گزرنا پڑے، مجھے کتنے بھی حالات سے مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑے، جنگوی مرحوم رحمت اللہ علیہ جو میرے قائد تھے، ان سے لے کر آج تک تمام حالات اور تمام وقت کے ساتھ مقابلہ کرتا آ رہا ہوں، نہ پہلے گھبرایا ہوں، نہ پہلے جھکا ہوں، نہ پھر گھبراؤں گا، نہ پھر جھکوں گا۔ میں میرے لیے اپنے قائدین کا مشن
اور اپنے قائدین کی وہ راہ اپنانا ہے جس راہ پر میرے قائد چل رہے تھے، میرے قائدین کو جس راستے سے، جس امن اور امن کے مشن کے لیے، جس مذہبی مشن کے لیے ان کو راستے سے اس راستے کو صاف کیا گیا کہ جس راستے پر جنگلی مرحوم رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے، انہوں